یہاں سے وہ قوانین شروع ہو رہے ہیں، وہ خوبصورت احکامات، وہ خوبصورت ضابطے ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے، جو ہمارے ہوم سویٹ ہوم، ہماری پرائیویسی کے لیے، ہماری گھر کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہیں۔ یہ وہ احکامات ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کی پیدائش ہی کو روک دیا جائے اور جاہلیت کے طور طریقوں کا سدے باب کر دیا جائے جن سے اس طرح کی خرابیاں رونما ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ شریعت جو ہے وہ صرف کسی برائی کو حرام کر کے، اسے جرم قرار دے کے، اس کی سزا مقرر کر کے فارغ نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ ان اسباب کا بھی خاتمہ کرنے کی فکر کرتی ہے جو کسی شخص کو اس برائی میں مبتلا ہونے پر اکساتے ہیں یا اسے مواقع باہم پہنچاتے ہیں، تاکہ آدمی کو اصل جرم کی عین سرحد پر پہنچنے سے پہلے کافی فاصلے ہی پر روک دیا جائے۔ اور شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ لوگ ہر وقت جرم کی سرحدوں پر ٹہلتے رہیں اور روز پکڑے جائیں اور سزائیں پایا کریں۔ اور اس سلسلے کا پہلا قانون کیا ہے؟ لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، یعنی ایسی اجازت جو کوئی خوشی سے دے، اور اگر کوئی بچہ یا کوئی ملازم کھول دے پھر بھی اندر نہ جائیں جب تک کہ کوئی بڑا اجازت نہ دے۔ حتیٰ کہ خالی گھر میں بھی آپ جاتے ہیں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ یہ ایکسکیوز می کہنا ہمیں گورے نے نہیں سکھایا، یہ ہمارے دین نے 1450 سال پہلے ہمیں سکھایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جانوروں کی طرح لوگوں کے گھروں میں گھس جاؤ، پرائیویسی کی جگہوں میں گھس جاؤ۔ اور صرف یہ گھر میں انٹر ہونے تک کی بات نہیں ہے، اس روح سے دوسرے کسی گھر میں جھانکنا، باہر سے نگاہ ڈالنا، حتیٰ کہ دوسرے کا خط اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا بھی منع ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں کے دروازے پر پردے نہیں لٹکائے جاتے تھے، آپ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب فرمایا کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جب ہم کسی کے گھر انٹر ہوں، یا رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں یا لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، تاکہ اگر دروازہ کھلے تو ہماری نظر اندر تک نہ پڑے جب تک کہ وہ خود ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دیں۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ گناہ نہیں۔ ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کے دھام کر کے اندر پہنچ جاتے ہیں؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھی جاتے ہوئے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہم نہ دیکھے؟ اور عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں تو یہ آتا ہے، ان کی بیوی فرماتی ہے کہ جب کبھی گھر میں آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز کر دیتے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں، اور وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے کہ اچانک گھر میں آن کھڑے ہوں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا، جب کہیں لمبے سفر کے بعد اپنے گھر تشریف لاتے، پہلے مسجد میں قیام کرتے، گھر میں اطلاع بھجواتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے۔ اور جب کسی کے گھر جائیں تو اجازت مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کیا جائے اور پھر اپنا نام بتایا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کے قرضوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا کون ہے، میں نے عرض کیا میں ہوں، آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا میں تو میں بھی ہوں، یعنی اس میں ہوں سے کوئی کیا سمجھے کہ تم کون ہو۔ اور ایک صاحب ایک کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے اور سلام کے بغیر یوں ہی جا بیٹھے، آپ نے فرمایا باہر جاؤ اور السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی، اور فرمایا اگر 3ری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہی حضور کا اپنا طریقہ بھی تھا۔ ایک دفعہ آپ حضرت سعد کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہوئے. حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے, عرض کیا, یا رسول اللہ, میں آپ کی آواز سن رہا تھا, میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام اور رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے, اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ میں اس آیت پر عمل کر سکوں, کہ میں کسی کا دروازہ نوک کروں اور مجھے اجازت نہ ملے اور میں واپس چلا جاؤں اور مجھے اس آیت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو گئے تھے, اس نے ہمیں دروازہ ہی نہیں کھولا, وہ تو ہمیں ملنا ہی نہیں چاہتے, وہ گھر میں تھی مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا. تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے ان کی پرائیویٹ زندگی میں, کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, کوئی تھکاوٹ ہو سکتی ہے, کوئی پریشانی, کوئی بیماری ہو سکتی ہے. تو بس کوئی بھی وجہ ہو, بہرحال اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو برا منانے کی بجائے واپس لوٹ جائیں. یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے, اور اللہ کے حکم پر عمل کر کے انسان کی عزت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے, اس دل پہ اللہ کی نظر ہے. اور بہرحال اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں کسی ایسے جگہ پہ ہم جا سکتے ہیں, اس میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو کوئی سرائے ہو, ہوٹل ہو, ہاسپٹل ہو, کوئی ادارہ ہو جہاں پر اجازت لینے کی اس طرح سے ضرورت نہ ہو, لوگ اندر آتے جاتے ہوں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلے مرد کو پردہ کرنا سکھایا جا رہا ہے, اور آپ دیکھیں کہ جہاں مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ایسے مردوں سے پردہ کرنا بہت آسان, بڑی ہی کمفرٹیبل لائف ہوتی ہے وہاں پر پھر خواتین کی. اور بعض کی نظریں پردے میں بھی جیسے چھید کر دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں. آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے. ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو معاف ہے, لیکن یہ معاف نہیں کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی ہو وہاں پھر نظر دوڑائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر فرمایا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے, دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے, لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کا زنا ہے, آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے, ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے. بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا, اے علی, ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا, پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. جلووں کے اس ہجوم میں لازم ہے احتیاط, پہلی نظر معاف ہے دوسری نظر گناہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. آپ اس حدیث پہ غور کریں کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اگر زہریلا تیر جسم میں کھپ جائے, آپ اس تیر کو نکال بھی دیں تو اس کا انفیکشن اندر چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کی نگاہ پڑ گئی کسی غیر محرم پر, آپ نے اس کو دیکھا, آپ کو کشش محسوس ہوئی, آپ نے دیکھا تو بس آپ نے پھر نگاہ ہٹا بھی لی تو بھی اندر اس نے انفیکشن کر دیا. اور آپ فرماتے ہیں, جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف و لذت پیدا کر دیتا ہے. تو بس یہ جان لیں کہ ہماری عبادتوں سے لطف و لذت کیوں ختم ہو گیا ہے, شاید یہی وجہ ہے. اللہ ہمیں اس حکم پر عمل کرنے والا بنا دے. ایک شخص ایک عالم کے پاس گیا, کہنے لگا کہ شادی سے پہلے بیوی بڑی اچھی لگتی تھی اور اب شادی کے بعد اچھی نہیں لگتی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لو. جب ہر وقت مرد حضرات دیکھتے رہیں گے لڑکیوں کو, خواتین کو, تو ظاہر ہے پھر بیوی کیسے اچھی لگے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی, جو ایمان ہمیں سکھاتا ہے, جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے, اس کا یہ مظہر دیکھیں کہ اسلامی فوج کے سامنے طوائفوں کا ایک پورا گروہ آ گیا اور اللہ کی فوج کے سپاہیوں نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور وہ مسلمان ہو گئی. اور کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ عورتوں کو کھلے منہ پھرنے کی اجازت تھی اسی لیے غزوہ بصر کا حکم دیا گیا. یہ غلط چیز ہے. چہرے کا پردہ تھا اور چہرے کے پردے کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہے کہ کسی کا اچانک سامنا ہو جائے. بسا اوقات ایسی ضرورت بھی لاحق ہو سکتی ہے کہ ایک عورت منہ کھولے, اور ظاہر ہے غیر مسلم عورتیں تو بے پردہ ہی رہیں گی. اور ہم نے بھی واقعہ عفت میں حضرت عائشہ کا بیان پڑھا, وہ فرماتی ہیں کہ جنگل سے واپس آ کر جب میں نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے تو میں بیٹھ گئی اور نیند کا غلبہ ایسا ہوا کہ میں وہیں پڑھ کر سو گئی. اور صفان بن معطل وہاں سے گزرے تو دور سے کسی کو پڑے دیکھ کر ادھر آ گئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے, کیونکہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے. اور جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ پڑھا تو اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اپنا چہرہ چادر سے ڈھانک لیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ چہرے کے پردے کا حکم آ چکا تھا. حدیث کی کتابوں میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک خاتون ام خلاد ہے, ان کا لڑکا ایک جنگ میں شہید ہو گیا اور وہ اس کے متعلق دریافت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, مگر اس حال میں بھی چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی. بعض صحابہ نے حیرت سے کہا, اس وقت بھی تمہارے چہرے پر نقاب ہے؟ یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کو تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور تم اس اطمینان کے ساتھ باپردہ آئی ہو. جواب میں کہنے لگی, میں نے بیٹا تو ضرور کھویا ہے مگر اپنی حیا تو نہیں کھو دی. ابو داؤد ہی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست دی اور حضور نے پوچھا, یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا؟ اس نے عرض کیا, عورت ہی کا ہے. تو آپ نے فرمایا, عورت کا ہاتھ ہے تو کم از کم ناخن ہی مہندی سے رنگ لیتی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پردے کا حکم تھا اور خواتین پیارے نبی کے سامنے بھی پردے کے پیچھے سے بات چیت کیا کرتی تھی. اور یہ پردے کے احکام جس دور میں تھے وہ ایمان کا اعلیٰ معیار کا زمانہ تھا. اب آپ کا کیا خیال ہے, اس میں نرمی ہونی چاہیے یا سختی ہونی چاہیے؟ نہ نرمی اور نہ سختی, ویسا ہی جیسا کہ اس دور میں تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اور حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ حالت احرام میں اونٹوں کے سوار ہمارے پاس سے گزرتے تو جب وہ ہمارے برابر آتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی بڑی چادر سر سے چہرے پر لٹکا لیتی اور جب گزر جاتے تو ہم اسے ہٹا دیتی. اور عید کی نماز کے بارے میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو عید کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, ہم میں سے کسی کے پاس بڑی چادر نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا, اس کی بہن اسے پہننے کے لیے کوئی اپنی بڑی چادر دے دے. تو آپ دیکھیں کہ اگر پردہ فرض نہ ہوتا تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ دوپٹہ ہی کافی ہے, بڑی چادر کی کیا ضرورت ہے. اب غزوہ بصر سے کچھ صورتیں مستثنا ہیں. مثلا کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک دفعہ دیکھ لینے کی اجازت ہے. تفتیش جرائم کے سلسلے میں کسی مشتبہ عورت کو دیکھنا, عدالت میں گواہی کے موقع پر قاضی کا کسی عورت کو دیکھنا, یا علاج کے لیے ڈاکٹر کا مریضہ کو دیکھنا, اس کی اجازت ہے. اور غزوہ بصر کے حکم کا یہ بھی منشا ہے کہ آدمی کسی عورت یا مرد کے ستر پر نگاہ نہ ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی مرد کسی مرد کے ستر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. اور مرد کے لیے ستر کے حدود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف سے لے کر گھٹنے تک مقرر فرمائے ہیں. اور صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں, تنہائی میں بھی ننگا رہنا ممنوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کبھی ننگے نہ رہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے, یعنی خیر اور رحمت کے فرشتے, سوائے اس وقت کہ جب تم رفع حاجت کرتے ہو یا اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو. لہٰذا ان سے شرم کرو اور ان کا احترام ملحوظ رکھو. ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اور اے نبی, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور شرمگاہوں کی حفاظت, پیارے نبی فرماتے ہیں, جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. بس ان دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے. اور یہاں عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں بچائیں. اور یہاں پیچھے بھی آیا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے, یعنی نگاہوں کی خیانت کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے. اور آج کانفیڈنس کے نام پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سکھایا جا رہا ہے, جبکہ میرا اور آپ کا پیارا دین کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہیں چھکا کر رکھیں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں. بناؤ سنگھار میں ساری زینت, میک اپ, جیولری, ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور حتیٰ کہ اس کے اندر چہرہ بھی آ جاتا ہے. عورت کی زینت کا سب سے بڑا مظہر اس کا چہرہ ہے اور پھر اس کا لباس ہے. بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی ظاہر کرنا نہیں ہے، البتہ جو خود ظاہر ہو جائے، ظاہر ہے جس چادر سے یا جس برکے سے پردہ کیا ہوگا اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ڈائمنڈز اور اس طرح کی چیزیں لگا لی جائیں، کچھ چیزیں ہیں جو نہیں چھپائی جا سکتی، یا یہ کہ ہوا کے چلنے سے کوئی چادر اڑ گئی، تو ما ظاہرہ منہا، جو خود ظاہر ہو جائے. گویا عورتوں کے لیے بھی غزے بسر کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، یعنی انہیں بھی ارادتاً غیر مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لیں، اور دوسرے کے ستر کو دیکھنے سے بھی پرہیز کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا مرد کے عورت کو دیکھنے کی بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے احکامات میں تھوڑا سا فرق ہے. ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو. بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اندھے نہیں، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو، کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا. اور دوسری طرف ہمیں حضرت عائشہ کی یہ روایت میں ملتی ہے کہ جب حبشیوں کا وفد مدینے آیا اور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ کو یہ تماشا دکھایا، اور حضرت فاطمہ بنت قیس کو جب ان کے شوہر نے طلاق دے دی تو سوال پیدا ہوا کہ وہ عدت کہاں گزارے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام شریک کے گھر رہو، پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت آتے جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑی مالدار اور فیاض خاتون تھیں، لہٰذا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو، وہ اندھے ہیں، تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں جتنی مردوں کے عورتوں کو دیکھنے کے معاملے میں ہے. یعنی ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے، راستہ چلتے ہوئے یا کوئی دور سے کوئی جائز قسم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مردوں پر نگاہ پڑنا یہ ممنوع نہیں ہے، اور کوئی حقیقی ضرورت پیش آ جائے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے میں مذائقہ نہیں. لیکن مردوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ نقاب اوڑھیں تاکہ عورتیں ان کو نہ دیکھیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا قوانین میں اس لحاظ سے نرمی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اطمینان سے مردوں کو گھورے اور ان کے حسن سے آنکھیں سینکے. ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، چہرے کے بعد سب سے پرکشش حصہ سینہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بتا رہے ہیں کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں بیٹیوں اور بہنوں کو یہ آیات سنائی. انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو آئے ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو. ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹہ کھول کر اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا. اور دوسرے روز صبح کے نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں. اسی سلسلے کی ایک اور روایت حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ دوپٹہ باریک کپڑے کا نہ ہو، نیٹ کا، شفون کا، ایسا دوپٹہ سینے کو نہیں ڈھکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی ایک باریک ململ آئی تو حضرت دہیہ قلبی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر اس سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے، وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کرے مگر ان لوگوں کے سامنے. اب اللہ تعالیٰ نے وہ فہرست بتا دی جن کے سامنے زینت کے ساتھ آ سکتے ہیں، جن کے سامنے بناؤ سنگھار ظاہر کر سکتے ہیں، جن کے سامنے چہرہ کھول سکتے ہیں، اور اس فہرست سے اپنے آپ ہی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے علاوہ زینت ظاہر نہیں کی جا سکتی. اور یہ وہ حلقہ ہے جہاں عورت اپنی پوری زینت کے ساتھ آزادی کے ساتھ آ سکتی ہے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی اور بھائیوں کے بیٹے، ان میں دادا پر دادا، نانا پر نانا، اور بیٹوں میں پوتے پر پوتے، نواسے، بھائیوں میں سگے، ستیلے، ماں جائے، سب شامل ہیں، اور بھائی بہنوں کے بیٹوں میں تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد، یعنی ان کے پوتے پر پوتے، نواسے پر نواسے، سب اس میں شامل ہیں. بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں ظاہر ان کے سامنے زینت کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن ایسی غیر مسلم عورتیں جو اخلاق باختہ ہوں ان کے سامنے بھی زینت کے ساتھ آنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنے مملوک وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اس میں بہرحال وہ ہمارے ڈرائیور، مالی، خانسامہ، کوک، بیٹ مین نہیں آتے جو جب چاہے ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، کسی عورت کو یہ بات جائز نہیں کہ دوسری عورت سے مل کر اس کے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. وہ بچے جو عورتوں کی بوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں, جہاں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی عمر کی حد مقرر نہیں کی, جیسے ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ کم عمر بچے بھی بہت جلد واقف ہو جاتے ہیں. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا علم لوگوں کو ہو جائے. آپ یہاں دیکھیں, وہ دین جو زیور کی جھنکار اور خوشبو کے اظہار سے بھی منع کرتا ہے, وہ چہرہ جو زینت کا مرکز ہے اس کو کیسے کھلا چھوڑ دے گا؟ قرآن تو جنت کی عورتوں کی صفات بیان کرتا ہے, حور مقصورات فی الخیام. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا, وہاں ایک عورت محل کے ایک کونے میں وضو کر رہی تھی. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ حضرت عمر کا ہے. اور مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں وہاں سے پلٹ آیا. یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور عرض کی, یا رسول اللہ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ یعنی آپ نے جنت میں بھی کسی اور کے گھر میں, حضرت عمر کے گھر میں خاتون موجود ہیں اور وہاں سے غیرت کی اور آپ واپس آ گئے, ان کا سامنا نہیں کیا. ان آیتوں کو سامنے رکھیں, ان حدیث کو سامنے رکھیں, پھر شادی کی اور مہندی کی تقریب میں تھرکنے والے مناظر کو ذہن میں لے آئیں. کیا ہمارا دین چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ عورتوں میں بن ٹھن کے رہ سکتی ہے, محرم مردوں کے سامنے بھی زینت کا اظہار کر سکتی ہے, لیکن جہاں رب نے منع کر دیا وہاں نہیں. اے مومنوں, تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. ظاہر ہے ہم سب سے بہت زیادہ خطائیں ہوئی ہوں گی اس سلسلے میں, یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب مل کر اللہ سے توبہ کرو. جہاں تک یہ خوشبو کا ذکر کیا آپ کے سامنے, اس کے حوالے سے بھی پیارے نبی کی حدیث سن لیجئے کہ ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی, حضرت ابو ہریرہ اس کے پاس سے گزرے اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہے. انہوں نے اسے روک کر پوچھا, اے خدائے جبار کی بندی, کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو بولے, میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے, جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے. اتنی سخت وعید ہے اگر ہم خوشبو لگا کے گھر سے باہر جائیں اور کسی کوئی نامحرم اس خوشبو کو سونگ لے تو غسل جنابت لازم ہو جاتا ہے. کس قدر گناہ کی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں ملنے سے بھی منع فرمایا. آپ فرماتے ہیں, جو شخص اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک اس کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہ ہو, کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے. اور آپ نے عورت کو محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے بھی سختی سے منع فرمایا. اور آپ نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکنے کی عملاً بھی کوشش کی اور قولاً بھی اس سے منع فرمایا. البتہ نماز کے لیے مسجد میں جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. آپ نے فرمایا, اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روکو نہیں, اگرچہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. ایک مرتبہ مسجد نبی کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رستے میں مرد اور عورتیں گڈمٹ ہو گئے. آپ نے عورتوں سے فرمایا, ٹھہر جاؤ, تمہارے لیے سڑک کے بیچ میں چلنا درست نہیں, کنارے پہ چلو. اور یہ ارشاد سنتے ہی عورتیں کنارے ہو کر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں, یہاں تک کہ ان کے کپڑے دیواروں سے رگڑ رہے تھے. تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو, اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا, اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت معادی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی اگر کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا تو بے حیائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے وقت پر شادی کر لینی چاہیے, اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ کثرت سے نفلی روزے رکھے, روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے. اور حضرت علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی, تین باتوں میں جلدی کرنا. کون سی تین باتیں؟ جب فرض نماز کا وقت ہو جائے, دوسری جب کوئی فوت ہو جائے اس کو دفن کرنے میں جلدی کرنا, اور جب کوئی اکیلا رہ جائے تو اس کے نکاح ثانی میں جلدی کرنا. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے ان سے مکاتبت کر لو, اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کہبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں, اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تم پر بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی ہر نور کا منبع اور مرکز اللہ کی ذات ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ نور اس کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نور نہ ہو تو چیزیں بھوت نظر آتی ہیں، انسان ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آنکھوں میں نور نہ ہو تو انسان خوبصورتی اور بدصورتی میں فرق نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اللہ کی پہچان نہ ہو، اس کے حکموں کا پتہ نہ ہو تو صحیح غلط میں ہم تمیز نہیں رکھ سکتے۔ نابینا کو کچھ نظر نہیں آتا تو کیا ہوگا، رستہ گم کر دے گا، اللہ کے بغیر ہم رستہ کھو بیٹھیں گے۔ یہ اللہ کا علم ہوگا، اللہ کا دیا ہوا نور میرے اور آپ کے پاس ہوگا تو اس کائنات کی اور اس دین کی خوبصورتی کو ہم پہچان سکیں گے، حق اور باطل میں، غلط اور صحیح میں تمیز کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ رکھا ہو اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے کیسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، آگ اس کو نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بھرنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ یہاں مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، فانوس سے مراد مومن کا دل ہے، تاک سے مراد اس کا جسم ہے، چراغ اور تیل سے مراد نور ایمان ہے، اور جب اللہ کی ہدایت آتی ہے تو اس کا دل اسے قبول کرنے کے لیے پہلے ہی بیتاب ہوتا ہے، وہ اسے لپک کر لے لیتا ہے اور اسے نظر آنے لگتا ہے۔ جس دل میں ایمان ہو وہ احکام الہی کو قبول کرنے کے لیے اس قدر بیتاب ہوتا ہے جیسے پیٹرول آگ پکڑنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے۔ اور اس کو اس طرح سے بھی لیجئے کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جلتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان 18 پاروں کو پڑھنے سے آپ کے دل میں بھی چراغ جلا ہو۔ اگر آپ اس چراغ کو یہیں چھوڑ دیں گے تو عید کے بعد یہ چراغ بجھ جائے گا۔ جس طرح چراغ جلانے کے لیے مستقل تیل ڈالنا پڑتا ہے، اسی طرح اس ایمان کے چراغ کو جلائے رکھنے کے لیے ہمیں اس کو مستقل تیل دینا ہوگا۔ اور یہاں تیل سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارش کو، پانی کو اور تیل کو علم سے تعبیر کیا ہے۔ اس تعلیم کا سلسلہ، اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا تو یہ چراغ جلتا رہے گا، روشنی دیتا رہے گا، ہمیں حق اور باطل، غلط اور صحیح میں تمیز ہوتی رہے گی۔ اللہ ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، پروردگار تو ہماری بھی رہنمائی فرما دے۔ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس کے نور کی ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ یہاں مسجدیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اہل ایمان کے گھر بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اہل آسمان کو ایسے نظر آتا ہے جیسے اہل زمین کو تارے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکات سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دیدے الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے بیٹوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بھائیوں کے دل مسجدوں میں اٹک جائیں، اور جیسے ہمارے دل بازاروں میں اٹکے رہتے ہیں، اللہ ہمارے دل کو درس کی جگہوں میں اٹکا دے۔ اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بیاب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا۔ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یعنی یہاں کیا مراد ہے سراب سے؟ کہ وہ ظاہری نمائشی اعمال جن سے وہ آخرت میں فائدے کی امید رکھتے ہوں، ان کی حقیقت اس سراب سے زیادہ نہیں ہے۔ ریگستان میں چمکتی ہوئی ریت کو دور سے دیکھ کر جس طرح پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ پانی کا ایک تالاب موجے مار رہا ہے، اور منہ اٹھائے اس کی طرف پیاس بجھانے کی امید لیے دوڑا چلا جاتا ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ جب آخرت میں پہنچے تو ہمارے اعمال ریا کی نظر ہو چکے ہوں، شرک کی نظر ہو چکے ہوں، احسان جتانے کی نظر ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے, اس کے اوپر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل, تاریکی پر تاریکی مسلط ہے, آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. پہلے نور کی اللہ نے مثال دی, اب اللہ تعالیٰ اندھیرے کی بات کرتے ہیں. اور سب سے تاریک جگہ تو کافر کا دل ہے, جس نے رب کو نہ پہچانا اس نے کیا پایا. اور یہاں اندھیروں سے مراد تصورات کی وادیوں میں, خواہشات کی موجوں میں, مفادات کے طوفان, اوہام اور خیالات کے بادل, کہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ, اپنی حقیقت سے بھی بے خبر. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے, اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے, اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے, پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے, پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. ان مثالوں سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ آپ غور کیجئے, پرندے جو پر پھیلائے اڑتے ہیں وہ کیسے منظم ہو کر اڑتے ہیں. غول کے غول جو ہیں خوبصورتی کے ساتھ, تین وقت کے ساتھ چلتے ہیں. اور بادلوں کو دیکھیں, مختلف جگہوں کے بادل, پھر وہ باہم جڑتے ہیں, پھر جب مل جاتے ہیں تو ایک بھاری بادل بن جاتا ہے, اور پھر اس میں سے بارش ٹپکتی ہے, اور پھر بارش جہاں برستی ہے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے. تو اس مثال میں میرے اور آپ کے سیکھنے کی باتیں ہیں. پیچھے اللہ نے اجتماعی توبہ کا ذکر کیا, یہاں ٹیم ورک اللہ سکھانا چاہتے ہیں کہ بادل مل جائیں. جس جس کے اندر قرآن کا پانی گیا ہے, اب یہ بادل آپس میں جڑ جائیں, مل جائیں. یہ ملیں گے تو وہ بھاری ابر بنے گا, وہ بھاری بادل بنے گا جو زمین کی پیاس کو بجھائے گا, جو قرآن سے دور دلوں کی پیاس کو بجھائے گا, جو تپتی زمین پر چلنے والوں کو اذیت سے نجات دلائے گا. اللہ ہمیں ایسا کثیف ابر بنا دے. اور جب اندر اسلام ہوتا ہے تو باہر ٹپکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے. جیسے یہ بادل کے ٹکڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے برستے ہیں, صحابہ بھی پھیل گئے پوری دنیا میں. کوئی ایسا نہیں کہ جس نے کہا ہو کہ نہیں, میں تو مدینہ میں ہی رہ کر یہی آپ کی قبر کے پاس ڈیرے ڈال کر بیٹھنے ہیں. پھیل گئے, جو سیکھا وہ سکھایا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا تھا, جو حاضر ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے. اللہ ہمیں بھی دین کو پہنچانے والا بنا دے. اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے, پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے, رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے جیسے سانپ, کوئی دو ٹانگوں پر جیسے مرغی, کوئی چار ٹانگوں پر جیسے بکری. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور انسان کی زندگی میں تو یہ سارے مراحل آتے ہیں. پہلے وہ پیٹ کے بل گھسٹتا ہے, پھر کرالنگ کرتا ہے, پھر دو ٹانگوں پر چلتا ہے. ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. آگے سے آتے مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی, مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں. جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کر دے, تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے, یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں, تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. اللہ ہمیں ایمان کی طاقت دے دے. جب فیشن میں اتنی طاقت ہے کہ پھٹی ہوئی پینٹیں پہن لیتے ہیں, جب فیشن میں اتنی طاقت ہے کہ عورتوں کے ٹخنے ننگے کرا دیے, کیا ہمارے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنا چہرہ ڈھک لیں؟ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں, آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ, تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے, تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر بڑوں سے باتیں کریں مگر ان کی بات نہ مانیں کیا خوش ہوں گے؟ کبھی کبھی خوش نہیں ہوں گے. اصل چیز اطاعت ہے. کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو, لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول جس پر فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے, اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فائدہ تمہارا ہی ہے. جو بچہ ماں کی بات مانتا ہے فائدہ اسی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے کچھ زیادہ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. کس کو اللہ کے وعدے پہ بھروسہ ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ کے اس وعدے پہ بھروسہ کرنا ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے اللہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے, اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں, اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کام یعنی دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں, اور اللہ کوئی اینٹوں کا بنا ہوا مکان چھوڑے گا نہ ریشم کا, مگر اللہ اس میں دین کو داخل کر دے گا. عزت والے کو عزت دے کر اور ذلیل کو ذلت دے کر. عزت ایسی جس کے ساتھ اللہ اسلام کو عزت بخشے گا, اور ذلت ایسی جس کے ساتھ اللہ کفر کو ذلیل کرے گا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. نماز قائم کرو, زکات دو, رسول کی اطاعت کرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. ایک خلیفہ کے دور میں زکات کا مال اکٹھا ہوا تو انہوں نے کہا غریبوں میں بانٹ دو. تو لوگوں نے کہا کوئی غریب نہیں. کہا جیل کے قیدیوں میں بانٹ دو. کہا ان کو بھی ضرورت نہیں. ہر مد میں کہتے گئے اور کہا جاتا رہا کہ کوئی ضرورت نہیں. بالآخر کہا گیا کہ اس مال سے دانا خریدو اور پہاڑوں پر بکھیر دو. تو دیکھیں اسلام کی برکتیں کیسی ہوتی ہیں. پھر کوئی بھوکا نہیں رہتا, پھر کوئی مسکین محتاج نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. دعا کریں اللہ ہمیں اسلام کی بہار دکھا دے. بس میں اور آپ بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں. یہ کون سے تین اوقات ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو, یعنی مراد ہے کہ ہلکے ہو جاتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. یعنی ایک گھر بھی جو ہے وہ ایک پورا معاشرہ ہے, اس کا ایک پورا سسٹم ہے, اس کا نظام ہے, اس کے اندر بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں. گھر والوں کو بھی ان اصول و ضوابط کی پابندی کرنی ہے, اور بچوں کو یہ اصول و ضوابط سکھانے چاہیے. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے, اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے, اور وہ علیم اور حکیم ہے. جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں, نکاح کی امیدوار نہ ہوں, وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. کون اتارے گی؟ جو جوانی میں پہنے گی وہی بڑھاپے میں اتارے گی نا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشرطے کی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو, تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت پردے میں جا رہی ہے تو کہنے لگے کہ آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا, لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے, اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. آپ یہاں دیکھیں کتنی طویل فہرست ہے, کیسے پیارے رشتے ہیں. انسان انس کے ساتھ ہے, وہ ملتا جلتا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے زندگی گزارتا ہے. اور آپ سوچیں کہ جو بچے زنا سے پیدا ہوتے ہیں ان کے رشتے دار کہاں سے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں, تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. الگ الگ بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے اور مل کر بھی, لیکن مل کر کھانا کھانے میں برکت ہوتی ہے. پیارے نبی سے ایک شخص نے آ کر کہا, یا رسول اللہ ہم کھاتے تو ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا, شاید تم الگ الگ کھاتے ہو, جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی. اور اسی طرح اشعری قبیلے کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ اشعری لوگ جب لڑائی میں کھانے کے حوالے سے محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اسے ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے ہیں, پھر آپس میں برابر بانٹ لیتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا, یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. یہ مسلم کی حدیث ہے. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں. جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں, اور جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو, اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو. اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام بغیر اجتماعیت, بغیر ٹیم ورک کے, بغیر سمع اطاعت کے نہیں ہوتا, اور اجتماعی معاملات میں جس کی جو ذمہ داری لگائی جائے اسے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. اور اگر جانا ہو تو اجازت مانگے, اور ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اجازت اگر دینا چاہتا ہے تو اجازت دے, مگر اللہ سے دعائیں مغفرت کرے. کہ یہ اللہ کے دین کے کام میں اپنی ذمہ داری کو چھوڑنا, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے. مسلمانوں, اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. یہ تو وہ سٹکے گا نا جو منافق ہوگا, ایمان والے تو ایسا نہیں کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.